نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے بھی طہارت اور تیمم کا بیان تھا, اس میں کی ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربتان ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین. پہلے کی روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ تیمم کا سکھایا اس میں یہ تھا کہ ایک مرتبہ ہاتھ کو زمین پر ماریں, اگر گرد آلود ہو گیا ہاتھ تو پھونک لینے کی اجازت ہے. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مارا, پھر اس کے بعد ہاتھ ہتھیلی اور چہرے کو آپ نے چہرے کا مسح کیا. یہ روایت سب سے صحیح روایت ہے. اس کے علاوہ جو بھی روایتیں آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحیح نہیں ہیں. یعنی یہ کہنا کہ تیمم کے لیے دو مرتبہ ہاتھ زمین پر مارنا, پھر اس کے بعد دو چہرے پر ایک مرتبہ مار کر کے ہتھیلی پر ہاتھ پھیرنا, پھر اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا, یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں. صحیح طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ آپ زمین پر ہاتھ ماریں اور پھر اس کے بعد ہتھیلی اور چہرے دونوں پر ہاتھ پھیر لیں. یہ روایت جو آپ کے سامنے ہے یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تو ہے, لیکن صحیح طریقے سے یا صحیح اسناد سے ثابت نہیں. ہمارے اس مجلس میں بیٹھنے والے یاد جانتے ہوں گے کئی بار میں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حدیث کو صحیح یا ضعیف سن کر کے, صحیح حدیث کے بارے میں تو ظاہر بات ہے آپ کا دل مطمئن رہے گا, لیکن کوئی شخص کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, حدیث کیسے صحیح ہو ضعیف ہو سکتی ہے, تو یہ بات آپ کے دل میں نہ آنی چاہیے. یہ روزمرہ کا انسان کے معاشرے کی بات ہے, روزمرہ کی باتیں ہیں کہ آپ سنتے رہتے ہیں کسی شخص نے کسی کی طرف کوئی بات منسوب کی تو آپ تو ہمیں لگ جاتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. یہ تو آپ اپنے بارے میں بھی خود سوچ سکتے ہیں, اپنے بارے میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی بات آپ نے نہ کہی ہو اور آپ کی طرف کوئی کہہ دے کہ فلاں نے منسوب کر کے کہہ دے کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے. جب تک کہ آپ خود نہ کہے ہوں یا جو لوگ کہنے والے ہیں وہ ثقہ نہ ہوں, لوگ بھی نہیں قبول کریں گے, آپ کو بھی قبول نہ کرنے کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کی ذات مقدسہ کی طرف منسوب کرنے کا مسئلہ اور ہی اہم ہے, کیونکہ اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر بھول کر کوئی شخص آپ کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا, لیکن امت میں بہت سے ایسے اشقیاء اور ایسے بدبخت بھی نکلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ احادیث بنا کر کے منسوب کیا کرتے تھے. ان کے اسماء, ان کی پوری زندگی کا لاہ عمل لوگوں کے سامنے ہے, ہمارے ائمہ نے ان کے احوال اور ان کے تمام یعنی زندگی کے چھوٹے بڑے واقعات جہاں تک مل سکے سب کو ضبط کیا ہے. اس سے انہوں نے ان کو جھوٹے کی صفت دی کہ وہ جھوٹے تھے یا غلطی کرتے تھے بیان کرنے میں شبہ کا ہو جاتا تھا, تو ان سب وجوہ کی بنا پر حدیث کو ضعیف کہا جائے گا. اس حدیث کا قصہ یہ ہے کہ ائمہ حدیث, اور یہ بھی آپ کو ایک چیز تسلیم کرنی ہوگی, عربی کا بھی ایک محاورہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اسپیشلسٹ کے ہاتھ میں دینا چاہیے. آت القوس باریہ ایک مشہور ہوا ہے کہ جو شخص نیزے اور کیا نام ہے کمان بنا رہا ہے اسی کو حق ہے کہ اس کو ٹھیک کرے, اگر غلط ہوا ہے تو ٹھیک کرے. ایک لوہار ہے, اگر اس کو آپ لکڑی کا کام دیں گے تو اچھا نہیں کر سکتا ہے. یہ بات آپ کو قبول کرنی ہوگی. اسی قاعدے اور قانون کے تحت جس کو پوری دنیا عقلی طور پر تسلیم کرتی ہے, محدثین کے ہاتھ میں یہ پاور دینا ضروری ہو گیا کہ کسی حدیث کو وہ صحیح کہیں تو صحیح مانی جائے اور اگر ضعیف کہیں تو ضعیف مانی جائے. ایک عام آدمی کے لیے حق نہیں کہ کسی حدیث کو صحیح اپنے ذوق یا اپنے نظر سے, یا یہ کہ وہ سمجھے کہ یہ اس میں کوئی خرابی نہیں تو بہت اچھی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کی جا سکتی ہے. اس کو مصنف نے خود یہاں ابن حجر, علامہ ابن حجر نے بلوغ المرام میں اس حدیث کے بارے میں کہا ہے, رواہ الدارقطنی وصحح الائمۃ وقفہ. اس کا معنی یہ ہوا کہ امام دارقطنی نے اپنے سنن میں اس حدیث کی روایت کی ہے, ائمہ نے اس کو موقوف کہنا صحیح کہا, یعنی یہ حدیث موقوف ہے. موقوف ایک اصطلاح ہے, یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر حدیث کی نسبت ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مرفوع. مرفوع معنی اٹھائی گئی, آخری درجہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بلند, اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ تک یہ بات پہنچی تو مرفوع اس کا نام رکھا گیا, مرفوع. اس کے بعد کسی صحابی نے اگر کوئی بات اپنی طرف سے, اپنے اجتہاد سے یا دوسرے نصوص دیکھ کر کے انہوں نے کوئی فتویٰ دیا تو اس کو کہتے ہیں موقوف, یعنی یہ حضرت صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور ان کی بات ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, انہوں نے خود یہ کام کیا یا یہ بات کہی. تو یہ حدیث گویا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طرف اس حدیث کی نسبت صحیح نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر جو صحابی ہیں, یہ ان کا فتویٰ, ان کا قول ہے کہ تیمم جو ہے, تیمم کے بارے میں ان کا فتویٰ یہ ہے کہ دو مرتبہ ہاتھ پر زمین پر ہاتھ مارنا ہے, ایک ماریں گے تو آپ ہاتھوں پر مسا کریں گے, کہاں تک, الی المرفقین. یہ بھی ایک ان کی اجتہادی بات ہے, اور اجتہاد یعنی اپنا استنباط اور نصوص کو دیکھ کر کے اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا حق ان کو اس مسئلے میں ہو سکتا ہے, کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح بات ان کو نہیں ملی یا ملی ہو لیکن دوسری روایت آئی ہو جس کی یا آیت میں کے معنی کو دیکھ کر کے انہوں نے اگر غور کیا ہو تو ہو سکتا ہے ان کی نظر میں یہ بات آئی ہو کہ نہیں, جس طرح وضو کے اندر ہاتھ کے ہنیوں تک دھوئے جاتے ہیں اسی طرح کے ہنیوں تک مسا ہونا چاہیے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک مار ماریں آپ ہاتھ زمین پر اور اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں کو آپس میں چہرے کا مسا کریں. پہلے چہرے کا ذکر کیا انہوں نے, پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو مرفقین یعنی کہ ہنیوں تک مسا کریں. یہ ان کا فتویٰ ہے, کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں آیا ہے. صحیح احادیث میں جیسا کہ بخاری مسلم اور دوسری روایتوں میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان فرمایا کہ ہاتھ کا چہرے اور ہاتھ کا صرف مسح کرنا ہے, کہنیوں کا ذکر نہیں ہے. یہ ان کا فتویٰ ہے. اب رہا اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اس کے اس قول کی کیا حقیقت ہے یا اس کو کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اگر اقوال اور لوگوں کی آرا کو دیکھا جائے تو کچھ ایسے اقوال بھی ملتے ہیں جو استحسانن بہت سے لوگ وضو کے اندر بھی بغل تک دھویا کرتے تھے. ایل الآباد کا ذکر ہے, عبد کہتے ہیں یہ کندھے, یہ موڑھا ہے, اوپر سے اس کو موڑھا کہیں گے آپ, جو اوپر کا حصہ ہے, اور نیچے کا حصہ جہاں بال اگتے ہیں اس کو بغل کہتے ہیں یا عبد. تو وہاں تک کسی نے فتویٰ دیا ہے بعض علماء نے کہ وہاں تک دھونا چاہیے, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم. تو ایدیکم کا مطلب انہوں نے یہ سمجھا الی المرافق احتیاطاً, یہاں تک دھو لے تاکہ شبہ نہ رہے. یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی, کیونکہ اللہ رب العزت نے جب ایک حد محدود کر دیا, اتم الصیام الی اللیل, رات تک آپ روزے رکھیں, تو کوئی احتیاط کر کے اگر آدھی رات تک روزہ رکھے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حقیقت میں یہ قول جو ہے صحیح نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے اپنی تھی. اگر کوئی شخص اس پر عمل کر رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ گمراہ نہیں ہے, انشاءاللہ ایک صحابی کے پیچھے چل رہا ہے, لیکن پھر بھی کہا جائے گا کہ افضل یہ ہے کہ پیارے رسول کی بات جب سامنے ہے تو آپ اس کو نہ چھوڑیں. اگر اسی پر آپ مصر ہیں تو ہم کہیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ نے اعراض کیا, کبھی کر لیا تو اس کو گمراہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ ایک صحابی نے کیا ہے. لیکن اسی کو اصل بنا لینا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت سنت کو چھوڑنا, یہ بہرحال بدعت میں داخل ہو سکتی ہے. یہ ان کا اجتہاد تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کو بہت کچھ یعنی اس طرح سن چکے ہوں گے, اسی درس میں عربی میں بھی ذکر ہوتا ہے اردو میں بھی, کہ ان کی کچھ خاص آرا اور ان کے کچھ خاص ایسے اقوال ہیں جو عام صحابہ کے اقوال سے یا عام صحابہ کے افعال سے مختلف تھے. وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گزرگاہ سے گزرتے تھے, آپ نے وہاں ٹھہرا تھا, آپ نے وہاں سکونت اختیار کی تھی یا رات گزاری تھی, تو وہاں قصدن وہ بیٹھ جایا کرتے تھے کچھ دیر کے لیے. یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں اپنی قضاء حاجت آپ نے فرمائی ہے تو بغیر حاجت قضاء حاجت کے وہ جا کر کے وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے. یہ ان کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت کا ایک مظہر تھا. لیکن اس کو عام صحابہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت, اس میں کوئی شک نہیں عام قبروں کی زیارت سے افضل ہے. آدمی اگر جا رہا ہے وہاں پہنچ رہا ہے تو پہلے مسجد نبوی میں رکعتین تحیت المسجد پڑھے, اس کے بعد جا کر کے آداب زیارت کے ساتھ زیارت قبر نبی اور حضرت ابوبکر عمر کی قبر کی زیارت کرے, یہ مشروع مسنون افضل ہے. کیونکہ جب عام قبر کی زیارت مشروع ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت مشروع ہے. دوسرے صحابہ عام طور پر قبروں پر نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یا حضرت ابوبکر عمر کی قبر پر اکثر نہیں جاتے تھے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری وطنا یعبد, اور اللہم لا تجعل قبری عیدا, اے میرے رب میری قبر کو عید کی جگہ, یعنی جس طرح لوگ بار بار عادہ یعودو سے, آپ عربی جاننے والے کچھ سوجھ بوجھ جو رکھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ لوٹ کر آنے کی جگہ اس کو نہ بنا کہ لوگ بار بار وہاں آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پسند نہیں فرمایا. ہمیں آپ کے آنکھ کے اشارے پر, آپ کے طرف لسان زبان کے نوک کے اشارے پر ہمیں چلنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پسند نہیں فرمایا, لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود جب کہیں باہر سے آتے تھے تو جا کر کے مکہ مدینہ ہی میں رہتے تھے, جا کر کے قبر نبوی پر پہلے حاضر ہوتے اور یا مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد دو رکعت تحیت مسجد کی, اس کے بعد زیارت خاص کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابتا, السلام علیکم یا ابو بکر. ان کے والد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدفون ہیں. تو ان کی یہ خاص ایک بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ان کی خاص رائے کہی جائے گی, عام صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا. خود وضو کے بارے میں ان سے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تو یا غسل کرتے تو آنکھ کے اندر پانی ڈال کر کے پپوٹوں کو دھوتے تھے. وہ اس کو اپنی عادت بنائے ہوئے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ضروری ہے. یہ ان کی خاص رائے تھی, دوسرے لوگوں کی یہ رائے نہیں تھی. خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں آیا کہ آدمی تکلف سے آنکھ میں پانی ڈالے اور آنکھ کے پپوٹوں کو اندر سے دھوئے. ہاں ناک میں پانی چڑھانے ڈالنے اور اس میں مبالغہ کرنے کا حکم آیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آنکھ کے اندر کا حصہ دھونا ضروری ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے, نہیں تو دوسرے اکثر صحابہ بھی اس پر عمل کرتے. تو ان سب وقائع کے ذکر کرنے کا میرے مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص رائے تھی جو اکابر صحابہ, بہت سے اکابر صحابہ کی رائے سے مخالف تھی. اس کو اگر کوئی شخص کر رہا ہے اس حد تک تو اس کو گمراہ نہیں کہا جائے گا کسی بعض اوقات میں, لیکن اگر اسی کو سنت بنا رہا ہے اور پیارے رسول کی صحیح سنت اور ہزاروں صحابہ سے ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ کے عمل کو رد کرنا, یہ بھی ایک غلط چیز ہو جائے گی. کبھی کر لیا تو اس کو گمراہ نہیں کہا جائے گا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کا طریقہ دوسرا یہ بھی آپ سنیں, بہت سے اس طرح کے ہیں, اگر بیان کیا جائے تو ان کی بہت سے یہ آرا ایسی ہیں جو عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے آرا کے خلاف تھیں. وہ جب مسجد نبوی میں جب بھی گزرتے تو رمانہ اس کو رمانہ کہتے ہیں، خود اس کو رمانہ کہیں گے، یہ انار کی شکل کا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر میں بھی اس طرح کی کوئی چیز بنی تھی جس کو رمانہ تو منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، یعنی وہ انار کی شکل، یہ گول جو ہے اس کو بھی آپ اس زمانے میں اس کو رمانہ کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہے دونوں طرف اس کو آپ رمانہ کہیں، اس کا مسح کرتے تھے، اس کو چھوتے تھے، تبرک حاصل کرتے تھے، اور ان کو تبرک کا حق حاصل ہے انشاءاللہ. اور کوئی بھی چیز جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہی ہو یا آپ نے اس کو چھوا ہو، آپ چھو کر کے اس سے تبرک لے سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک حضرت ام سلمہ کے پاس محفوظ تھا، جب لوگ بیمار ہوتے تھے تو اپنے برتن لا کر کے اس میں سے دھو کر کے اور وہ پیتے تھے اور شفا حاصل کرتے تھے. یہ چیز مشروع ہے، صحابہ نے انشاءاللہ اس پر عمل کیا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس زمانے میں اگر کوئی چیز ثابت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم اس کو اس سے تبرک لینے کے لیے ہمیں اس میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے. لیکن یہ چیز رہے گی کہ کون سی چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت ثابت ہے. کوئی چیز آپ کی چھوئی ہوئی یا آپ کے استعمال کی چیز، اللہ رب العزت کی حکمت اسی میں ہے کہ اب اس زمانے میں موجود نہیں، اس وجہ سے اس وقت منبر کا چھونا، اس وقت قبر مبارک کی جالی کو چھونا، یہ سب چیزیں بہرحال بدعت اور غلط اور شرک کی حد تک پہنچ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوا کرتے تھے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ چیز مشرف ہوئی تھی، اب وہ چیز نہیں رہ گئی، اس کو نہیں چھو سکتے. دوسرے صحابہ خود اس چیز کو چھونا نہیں چھوتے تھے یا نہ تبرک اس سے حاصل کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص رائے کا مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص کبھی اس کو کر لے رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جائز ہے انشاءاللہ، لیکن اس کو چھوڑ کر کے، اس پر عمل کر کے پیارے رسول کی سنت چھوڑی جائے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی جائے تو یہ غلط ہے، یا اس کا فتویٰ دینا کہ اسی طرح کرنا چاہیے اور جو صحیح روایت سے ثابت ہے اس کا فتویٰ نہ دیا جائے تو مفتی کی غلطی ہے. اگر کسی مذہب میں یہ چیز ہے تو مذہب بھی غلط ہے. دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السعید وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنین. زمین کا ظاہری حصہ مسلمان کے لیے وضو کی جگہ پر ہے، وہ علم یجد الماء عشر سنین، خواہ وہ 10 سال تک بھی پانی نہ پائے، یعنی 10 سال تک پانی نہ ملے. ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ کہا ذکر کیا کہ آدمی ایسی جگہ پہ ہو جہاں صرف پانی پینے بھر کا صرف مل رہا ہو، وہ چاہے اس کو جنابت احترام ہو جائے یا جنابت ہو جائے یا وضو کی ضرورت ہو، تو تیمم وہ 10 سال تک کر کے اپنی عبادت کر سکتا ہے اور کرنا واجب بھی ہے. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جس لحظے اس کو پانی ملا، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، وَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ اور اپنے چمڑے کو پانی سے چھوائے یا پانی کو چمڑے پر ملے، یعنی اس سے اشارہ یہ ملا کہ اگر تھوڑا ہی پانی ہو جو مل کر کے بھی وضو کیا جا سکتا ہے اور ظاہری اعضاء کو ترک کیا جا سکتا ہے تو اس حد تک بھی کم سے کم وضو کا ایک درجہ ہے. یہ نہیں کہ یہ پانی تھوڑا ہے تو ہم وضو نہ کریں، نہیں، اگر تھوڑا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا پانی لایا گیا، فجعل یدلک بہ ذراعیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں کو ملنے لگے، یعنی یہ نہیں کہ پانی ڈال کر کے اور بہنے کی حد تک پانی کو استعمال کرنا ہر وقت ضروری ہے. اگر تھوڑا ہی پانی مل رہا ہے تو اس طرح آپ کریں. اگر تھوڑا ہی پانی ہے، آپ نے صرف ہاتھ دھوئے اور کلی کی پانی ختم ہو گیا، تو باقی کے لیے آپ تیمم کریں، یعنی جتنی حد تک آپ کو پانی مل رہا ہے پانی اس حد تک ترتیب سے استعمال کریں، باقی کے لیے تیمم کریں. یہ اس حدیث کے بموجب فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جب پانی ملے تو اللہ سے ڈرے، کیونکہ اگر پانی نہیں استعمال کر رہا تو اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، اصل جو ہے پانی ہے، لیکن جب پانی نہیں ملا تو رخصتاً آپ کو مٹی کے استعمال کی اجازت دی گئی، لیکن جب پانی مل گیا تو اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پانی استعمال کریں. وَلْيَمِسْهُ بَشْرَتَهُ، اور اپنے ظاہری جلد اور چمڑے پر آپ پانی کو ملیں، تھوڑا ہی پہنچے، جہاں تک پانی پہنچا آپ وہاں تک پانی کا استعمال کریں، باقی کے لیے تیمم کریں. اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ولی ترمذی، یہ تو روایت ہوئی دارقطنی کی، اور دوسری امام ترمذی نے بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت جو گزری ہے حضرت ابو ہریرہ سے ہے، دوسرے صحابی حضرت ابو ذر سے بھی ترمذی، امام ترمذی نے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے. اس کے بعد کی روایت ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رجلان فی سفر، دو آدمی سفر میں نکلے، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت، صلاۃ کا وقت آیا، ولیس ماہما معن، اس حال میں کہ ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا، معن تھوڑا پانی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. معن کا لفظ جو ہے نکرہ معرفہ، یہ بحث ہے عربی کا، اس بحث میں یعنی کچھ نئے معنی آتے ہیں، تو لیس ماہما معن، کچھ بھی پانی نہیں تھا ان کے پاس، تھوڑا پانی بھی نہیں تھا. فتیمما صعیدا طیبا، دونوں نے زمین سے، پاک زمین سے انہوں نے تیمم کیا، فصلیا، اور اپنی نمازیں انہوں نے پڑھ لی. ثم وجد الماء فی الوقت، پھر دونوں کو پانی وقت ابھی باقی ہی تھا اس نماز کا، جو نماز پڑھ چکے ہیں اسی وقت ہی کے اندر ان کو پانی مل گیا. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَ الصَّلَاةَ وَالْعُضُوءَ، ایک نے ان دونوں میں سے وضو کیا اور صلاۃ لوٹائی، دوسری مرتبہ نماز پڑھی. وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرَ، اور دوسرے صاحب نے نماز نہیں لوٹائی. یہاں بھی یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اجتہاد کا محتاج ہے ہر زمانے میں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی نازل ہوتی تھی، لیکن کچھ ایسے مواقع آئیں گے کہ آدمی مجبور ہو جائے گا کہ وہ اپنی رائے سے کچھ نہ کچھ کرے، سوچ بچار کر کے کرے، اور صحیح ہو گیا تو فبہا و نعمت، غلط بھی ہو گیا تو اس کو اجر ملے گا. بہت سے ایسے وقائع پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے ہیں. خود اس طرح کے مسائل بھی ہیں کہ پیارے رسول مدینہ شریف میں ہوتے تھے، لوگ آپ سے دور ہوتے تھے تو دوسرے لوگوں سے مسائل اور فتاوے پوچھتے تھے، پھر آ کر کے اگر موقع ملا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اس کی تصدیق، توثیق یا اس کا الغا کرتے تھے. ایسے بہت سے واقعات ہیں. ایک صاحب نے ہوا کہ لونڈی اور لونڈے اور کیا کسی لڑکے نے کسی لونڈی سے زنا کر لیا، فتوا پوچھا تو کہا کہ 100 بکریاں دے دو، 100 بکریاں دے دو، اس کی جان چھوٹ جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک فتوا دیا. ایسا ہوتا تھا، بہت سے لوگ فتوا لیتے تھے، صحیح ہوتا تھا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اصحاب و اصحاب، لیکن یہاں غلطی تھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بکریاں جو ہیں واپس لوٹائی جائیں، اور تمہارے لڑکے کے اوپر 100 کوڑے لگنے ضروری ہیں. آپ نے صحیح مسئلے کو صحیح طور پر آپ نے لوٹا دیا صحیح راستے پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتہاد ایک ایسی ضرورت ہے جو ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے. آج کل لوگ جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اجتہاد اور استنباط نہیں کیا جا سکتا ہے، اور صرف وہی مسئلے آپ نے جو ائمہ کی کتابوں میں موجود ہیں. بہت سے مسائل ایسے ہیں اس زمانے کے جو نہیں پائیں گے آپ کہیں. ضروری ہے کہ علماء مل کر کے اس میں اپنی رائے زنی کریں. کوشش یہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ اقرب السنہ، اقرب الکتاب جو مسئلہ ہو اس کو لیا جائے. بہرحال تو انہوں نے یہاں اپنے اجتہاد سے، ایک صاحب نے نماز لوٹا لی، وضو کیا، اور دوسرے صاحب نے نماز نہیں لوٹائی. ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے اپنا قصہ ذکر کیا. فذکر ذلک له، ہر ایک نے اپنا قصہ اور اپنا کام ذکر کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحب سے جنہوں نے نماز نہیں لوٹایا، فقال للذی لم یعد، جنہوں نے نماز نہیں لوٹایا تھا ان سے کہا اسبت السنۃ، تم نے سنت پا لیا، سنت کا طریقہ تم نے عمل کیا، اور تمہارا کام ثواب اور ٹھیک ہے، تمہاری ثواب دید سنت کے مطابق ہوئی. یعنی سنت کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. یہاں شریعت سب نے یہ مانا لیا ہے کہ تم شریعت کے مطابق کیے، تمہارا کام شریعت کے مطابق رہا. یعنی یہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تیمم کے ساتھ، نماز پڑھ لینے کے بعد پانی اس کو ملا تو لوٹانا واجب نہیں، کیونکہ نماز ختم ہو گئی، فرشتے اس کو لکھ گئے، سب کچھ ہوا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اسبت السنۃ و اجزأتک صلاتک، تمہاری نماز کافی ہوئی، وقال للآخر جن صاحب نے اپنی نماز لوٹائی تھی وضو کے بعد ان سے کہا لکل اجر مرتین تمہارے لیے دو مرتبہ اجر ہوگا کیونکہ تم نے نماز دو مرتبہ پڑھی تو یہاں کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ایک تو اجتہاد کا اجر کیونکہ اجتہاد کیا اور اجتہاد میں غلطی بھی ہو یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ اگر جس شخص کو اجتہاد کا حق ہے یا اجتہاد کے بارے میں مجبور ہو گیا بڑے مسائل کے اجتہاد کا حق انہیں اسی کو ہوگا جو قرآن اور سنت کا عالم ہے لیکن بعض چھوٹے مسائل کے بارے میں آپ کو اجتہاد کرنا ضروری ہے اور اجتہاد کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں رات میں پہنچے سمت آپ کو نہیں معلوم وہاں ہر شخص پر اجتہاد واجب ہو گیا وہ اجتہاد کرے کہ بھائی سمت کس طرف ہے چاند تارے دیکھے اور کچھ دیکھے راستہ سوچے کیسے آئے کیسے گئے بہرحال تو آپ بھی مجتہد ہوں گے انہوں نے جب یہ اجتہاد کیا تو اجتہاد کا اجر ان کو ملا یا یہ کہ انہوں نے جب دو مرتبہ نماز پڑھی اس خاص موضوع یا خاص وقت پر تو ان کو دو مرتبہ نماز پڑھنے کا اجر ملے گا یہ نہیں کہنا آپ کے لیے جائز ہے کہ ہر نماز کو اگر دو مرتبہ کوئی لوٹا رہا ہے تین مرتبہ لوٹا رہا ہے بیٹھے بیٹھائے وضو کے ساتھ آپ نے ظہر کی نماز حرم شریف میں پڑھی پھر سوچ رہے ہیں کہ دوسری مرتبہ بھی ظہر پڑھ لیں تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں تو یہ بدعت ہے سنت نہیں ہے یہ غلط ہوا کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کو بدعت کہا ہے جو آپ نے نہ کیا ہو لیکن یہاں آپ نے اس خاص حالت میں ان کی تصویب جب فرمائی تو یہ کہنا لازم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص لوٹا لے رہا ہے نماز کو اس حالت میں تو اس کو دو اجر ملے گا اگر نہیں لوٹا رہا ہے تو اس کی نماز ہو گئی لیکن عام طور پر آپ یہ سوچیں کہ نہیں ہر نماز کو ہم دو مرتبہ چار مرتبہ پڑھا کریں تو ہمیں ڈبل اجر ملے گا نہیں یہ جائز نہیں البتہ آپ اگر مزید اجر لینا چاہتے ہیں تو نوافل تسبیحات وغیرہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں تسبیحات وغیرہ کریں اس اجر کا بدلہ ہوگا لیکن کوئی شخص پانچ کے بجائے دس مرتبہ نماز پڑھے تو وہ بہرحال مبتدے میں شمار ہوگا جی نہیں سمجھ سکا میں عمرہ اور نماز کا مسئلہ
یعنی جو قضا عمری یعنی نماز
قضا عمری آپ قضا عمری جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو بعض متاخرین فقہا نے اسقاط کا لفظ کہا ہے اسقاط بھی کرتے ہیں یعنی کچھ نمازیں ہیں پڑھ کر کے خاص راتوں میں شاید شعبان کی پندرہویں کو کی اگر آپ ایک نماز کو پانچ مرتبہ پڑھ لیں تو پورے عمر کی نماز جو آپ نے چھوڑی اس کا اسقاط ہو گیا اس کا کفارہ ہو گیا اسی طرح بعض لوگ یہ مسائل لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں اسی طرح لیلۃ القدر میں شب قدر میں لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک رات الف شہر کے برابر ہے یعنی 82 سال کے برابر ہے اس کی فضیلت تو ایک ایک نماز پڑھ لینی چاہیے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں سب کا برابر ہو جائے یہ سب چیزیں بہرحال لوگوں کی راہ یہ غلط ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ائمہ کرام سے علماء کرام جو جن کا شمار علماء میں ہوتا ہے کسی نے اس بات کی تصویر نہیں کی ہے یہ غلط ہے بہرحال بعض متاخر کتب میں اور خاص طور پہ مذاہب کی کتابوں میں یہ چیز ہم بھی پڑھ چکے ہیں یہ غلط ہے بہرحال اسقاط اگر کسی شخص نے کوئی نماز چھوڑی ہے بہرحال بہت بڑا گناہ کیا اگر اس نے توبہ کر لیا نمازیں دو چار دس یاد ہیں تو ضروری ہے کہ وہ اس کو پڑھے اس کی قضا کرے لیکن اگر سالوں کی نمازیں اس کے ذمہ ہیں تو اس کے لیے اس طریقہ یہ ہے کہ وہ صدق دل سے توبہ کرے اور اپنے اس کام پر پشیمان اور نادم ہو کہ ہم نے نماز چھوڑی ہے پھر آئندہ کے لیے حزم اور جزم اور یہ اس چیز پر کمر بستہ ہو جائے کہ ہم نماز انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے یہ توبہ کے شروط ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا خالص توبہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی توبہ کر لیں آئندہ کے لیے وہ غلط کام کرنے کے اس سے تو آپ کام چھوڑ دیں غلط کام آئندہ کا اس غلط کام کے نہ کرنے کا عزم مصمم کریں اور پھر پشیمانی بھی ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ نمازیں جو آپ نے چھوڑی ان کو معاف کر دیں گے اس میں اسقاط یا قضاء عمری کی کوئی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام خیر القرون میں یہ چیز نہیں رہی ہے نہ تو یہاں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کسی نے تیمم سے نماز پڑھ لی ہے پانی نہیں ملا یا پانی مل رہا تھا مریض تھا مریض کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، لیکن اچانک اس کی طبیعت بہت کچھ سنبھل گئی، ابھی وقت باقی ہے، تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، لیکن اس کو دوسرے کو اگر جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی اس کو بھی غلط نہیں کہا جائے، دوسری مرتبہ نماز نہیں پڑھی تو غلط نہیں کہا جائے گا، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب فرمائی اور کہا شریعت کے حکم کے مطابق تم نے اپنا کام ثواب کیا، ٹھیک کیا، اچھا کیا، غلط نہیں کیا، کسی کو آپ نے غلط نہیں کہا. لیکن یہاں سے یہ نہیں لیا جا سکتا ہے کہ ہر نماز کو آپ دو مرتبہ پڑھیں گے دو مرتبہ اجر ملے گا بغیر کسی سبب کے، یا تین مرتبہ پڑھیں گے تو تین مرتبہ اجر ملے گا، نہیں، اس خاص سبب کے تحت صرف آپ لوٹا سکتے ہیں، اور باقی اگر مزید اجر لینا چاہتے ہیں تو آپ مزید نوافل اور اس طرح کی تسبیحات اور حمد و ثنا وغیرہ کریں، انشاءاللہ دوسرے طرف سے یا دوسری طرف سے اجر ملے گا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله عز وجل وان کنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کہتے ہیں اذا كانت بالرجل الجراح فی سبیل اللہ والقروح، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اگر اس کو زخم لگا ہے، کتنا مبارک زخم ہے، خون بہ رہا ہے، والقروح یا اس کے جسم میں پھوڑے پھنسیاں ہوں، قرح کہتے ہیں بڑے پھوڑے کو یا چھوٹے پھوڑے ہوں جس سے پانی کے استعمال سے، جس کی وجہ سے پانی کا استعمال بہرحال نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس حالت میں انہوں نے فرمایا اگر کسی کو جنابت لگ گئی ہو، غسل واجب کی ضرورت ہو، فیخاف ان یموت ان اغتسل، اگر وہ غسل کرے پانی سے تو خطرہ ہے کہ وہ اس کی جان ہلاک ہو جائے، تو وضو کرے. یہ اللہ رب العزت فرمایا فإن كنتم مرضى، اگر تم بیمار ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ بہت یعنی